پولو، مسیح کے دوبارہ آنے پر ایک یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، آل عمران 46. اور حضرت مسیح نے اس زمانے میں جبکہ وہ یہودیوں کے لیے مبعوث ہوئے عزت نہیں پائی، اس لیے ماننا پڑا کہ پھر وہ آئیں گے، تب دنیا کی وجاہت ان کو نصیب ہوگی. اقول، یہ خیال بالکل بیہودہ ہے. قرآن شریف میں یہ لفظ نہیں کہ وجیہن عند اہل الدنیا، دنیا داروں اور دنیا کے کتوں کی نظر میں تو کوئی نبی بھی اپنے زمانے میں وجیہ نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے کسی نبی کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ قبول کرنے والے اکثر ضعفاء اور غرباء ہوئے ہیں جو دنیا سے بہت کم حصہ رکھتے تھے. سو آیت کے یہ معنی نہیں کہ پہلے زمانے میں عیسیٰ کو دنیا کے رئیسوں اور امیروں اور کرسی نشینوں نے قبول نہ کیا لیکن دوسری مرتبہ قبول کریں گے، بلکہ قرآن کے عام محاورے کی روح سے آیت کے یہ معنی ہیں کہ دنیا میں بھی راست بازوں میں مسیح کی عزت ہوئی اور وجاہت مانی گئی، جیسا کہ یحییٰ نبی نے ان کو ماں اپنی تمام جماعت کے قبول کیا اور ان کی تصدیق کی، اور بہتوں نے تصدیق کی، اور قیامت میں بھی وجاہت ظاہر ہوگی. پھر میں کہتا ہوں کہ کیا اب تک حضرت عیسیٰ کو دنیا کی وجاہت نصیب نہ ہوئی، حالانکہ 40 کروڑ انسان ان کو خدا کر کے مانتا ہے؟ کیا وجاہت کے لیے زندہ موجود ہونا بھی ضروری ہے اور مرنے کے بعد وجاہت جاتی رہتی ہے؟ ماں سوائے اس کے مسیح علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ آنا کسی طرح مجھے بے وجاہت نہیں، بلکہ آپ لوگوں کے عقیدے کے موافق اپنی حالت اور مرتبے سے متنزل ہو کر آئیں گے، امتی بن کے امام مہدی کی بیعت کریں گے، مقتدی بن کر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بس یہ کیا وجاہت ہوئی، بلکہ یہ تو قضیہ معکوسہ اور نبی اول العزم کی ایک ہتک ہے. اور یہ کہنا کہ ان سب باتوں کو وہ اپنا فخر سمجھیں گے بالکل بیہودہ خیال ہے. لیکن اگر آسمان سے نازل نہ ہو تو یہ ان کی وجاہت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، القمر 56. غرض واپس آنے میں کوئی وجاہت نہیں، بلکہ بقول شیخ سعدی، سخت است پس از جاہ تحکم بردن، دوسرے کے حکم کے نیچے اسلام کی خدمت کریں گے. اور مجدد صاحب اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ علماء اسلام ان کے منکر ہو جائیں گے اور قریب ہے کہ ان پر حملہ کریں. دیکھو یہ خوب وجاہت ہے کہ ادنا ادنا ملا مقابلے کے لیے اٹھیں گے. اور آثار سے معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ حجج الکرامہ میں ہے، کہ ان کی تکفیر بھی ہوگی، کیونکہ مہدی اور اس کی جماعت پر کفر کا فتویٰ لکھا جائے گا اور علماء امت اس کو کافر اور کذاب اور دجال کہیں گے. پس جب کہ مہدی موعود ماں اپنی جماعت کے کافر اور دجال ٹھہرائے جائیں گے، تو اس سے یقینی طور پر معلوم ہوا کہ مسیح موعود پر بھی کفر کا فتویٰ لگے گا، کیونکہ وہ مہدی اور اس کی جماعت سے الگ نہیں ہوں گے. اب دیکھو کہ آثار صحیحہ سے ثابت ہو گیا کہ مسیح موعود کو نالائق، بدبخت، پلید، تبا مولوی، کافر ٹھہرائیں گے اور دجال کہیں گے، اور کفر کا فتویٰ ان کی نسبت لکھا جائے گا. اب انصافاً سوچو کہ کیا یہی وجاہت ہے جس کے لیے مسیح کو دوبارہ دنیا میں آنا ضروری ہے؟ کیا ناچیز اور ذلیل ملاؤں سے گالیاں کھانا اور کافر اور دجال کہلانا یہی وجاہت ہے؟ آثار صحیحہ سے ثابت ہے کہ مسیح موعود کی جس قدر پلید ملاؤں کے ہاتھ سے بے عزتی ہوگی، اور جس قدر وہ ناپاک تبا مولویوں کے منہ سے کافر اور فاسق اور دجال کے لفظ سنیں گے، وہ نہایت درجے کی ہتک ہوگی جو پلید تبا مولوی فتوے لکھنے والے کریں گے، اور خدا کا ان مولویوں پر غضب ہوگا. آثار صحیحہ میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے وقت کے مولوی تمام روئے زمین کے انسانوں سے بدتر اور پلید تر ہوں گے، کیونکہ وہ مسیح جیسے راست باز کو کافر اور دجال ٹھہرائیں گے. غرض مسیح موعود کو جو مولویوں سے عزت اور وجاہت ملے گی وہ یہ ہے، لیکن جو شخص خدا کے نزدیک، خدا کے فرشتوں کے نزدیک، خدا کے نیک بندوں کے نزدیک عزت اور وجاہت رکھتا ہے، اگر پلید جاہلوں کے نزدیک وہ کافر اور دجال ہو تو اس سے اس کا کیا نقصان ہوا. محدور بی فشانگ و سگ بانگ بی جنگ، سگرا بپرس خشمت با مہتاب چیست. اور یہ بھی سوچو کہ اگر وجاہت کے لیے دنیا داروں کی اطاعت اور تعظیم شرط ہے، تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے کفار کے ہاتھ سے نکالے گئے اور دکھ دیے گئے، تو کیا اس وقت آپ وجی نہ تھے؟ اور مکے کی فتح کے بعد وجی ہوئے۔ غرض آپ کا یہ اعتراض دینی اور روحانی دور اندیشی کی بنا پر نہیں، بلکہ دنیا داری اور رسم اور عادت کے گندے تصورات سے پیدا ہوا ہے۔ بے تیرے نبی دنیا میں ایسے آئے کہ دو آدمیوں نے بھی ان کو قبول نہیں کیا، تو کیا وہ وجی نہیں تھے؟ اور حضرت مسیح علیہ السلام کب قبولیت سے بکلی خالی رہے تھے؟ صدہا لوگوں نے ان کو قبول کر لیا۔ یحییٰ علیہ السلام نے ماں اپنی تمام جماعت کے قبول کیا، حواریوں نے قبول کیا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک بادشاہ نے بھی قبول کیا تھا۔ اس بات کے عیسائی بھی قائل ہیں، اب اس سے زیادہ اور کیا وجاہت ہوگی؟ یہ وجاہت تو ان کو اپنے زمانے میں حاصل ہوئی، یہاں تک کہ انجیل میں لکھا ہے کہ سدھا آدمی اہل حاجت نیاز مندی کے ساتھ ان کے گرد رہتے تھے، اور ہجوم کی وجہ سے بعض دفعہ ان کو ملنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اور اگرچہ بعض مولوی یہودیوں نے ان کو کافر کہا، مگر جس زور شور سے مسیح موعود کی تکفیر ہوئی، ایسی تکفیر حضرت عیسیٰ کی نہیں ہوئی، بلکہ انجیل سے ثابت ہے کہ اکثر کفار کے دلوں میں بھی حضرت عیسیٰ کی وجاہت تھی۔ اور پھر موت کے بعد تو وہ وجاہت ہوئی کہ خدا بنائے گئے، اور ہمارے مخالف مولویوں کو تو یہ اقرار کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی خدا بننے کی وجاہت بھی دیکھ لی اور دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کی روح سے وہ اب تک زندہ موجود ہیں۔ اور یورپ کے تمام طاقتور بادشاہ ماں اپنے ارکان دولت کے ان کو خدائے ذوالجلال مانتے ہیں، کہ ایسی وجاہت کسی دوسرے انسان کی ہوئی؟ اولو باوجود مقدرت کے حج نہیں کیا، یہ میری ذات پر حملہ ہے۔ عقول، اس اعتراض سے آپ کی شریعت دانی معلوم ہو گئی، گویا آپ کے نزدیک معنی حج صرف ایک ہی امر ہے، کہ زادہ راہ نہ ہو۔ آپ کو بوجہ اس کے کہ دنیا کی کشمکش میں عمر کو ضائع کیا، کیا اس قدر سہل اور آسان مسئلہ بھی جو قرآن اور احادیث اور فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے معلوم نہ ہوا کہ حج کا معنی صرف زادہ راہ نہیں، اور بہت سے امور ہیں جو عند اللہ حج نہ کرنے کے لیے عذر صحیح ہیں، چنانچہ ان میں سے صحت کی حالت میں کچھ نقصان ہونا ہے، اور نیز ان میں سے وہ صورت ہے کہ جب راہ میں یا خود مکے میں امن کی صورت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، آل عمران 98۔ عجیب حالت ہے کہ ایک طرف بدن اندیش علماء مکے سے فتویٰ لاتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ حج کے لیے جاؤ، اور خود جانتے ہیں کہ جبکہ مکے والوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا تو اب مکہ فتنے سے خالی نہیں۔ اور خدا فرماتا ہے کہ جہاں فتنہ ہو اس جگہ جانے سے پرہیز کرو۔ سو میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیسا اعتراض ہے۔ ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ فتنے کے دنوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حج نہیں کیا، اور حدیث اور قرآن سے ثابت ہے کہ فتنے کے مقامات میں جانے سے پرہیز کرو۔ یہ کس قسم کی شرارت ہے کہ مکے والوں میں ہمارا کفر مشہور کرنا، اور پھر بار بار حج کے بارے میں اعتراض کرنا؟ نعوذ باللہ من شرورہم۔ ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارے حج کی ان لوگوں کو کیوں فکر پڑ گئی۔ کیا اس میں وجود اس بات کے کوئی اور بھید بھی ہے کہ میری نسبت ان کے دل میں یہ منصوبہ ہے کہ یہ مکے کو جائیں، اور پھر چند اشرار الناس پیچھے سے مکے میں پہنچ جائیں اور شور قیامت ڈال دیں کہ یہ کافر ہے، اسے قتل کرنا چاہیے؟ سو بر وقت ورود حکم الہی ان احتیاطوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی، مگر قبل اس کے شریعت کی پابندی لازم ہے، اور مواضع فتن سے اپنے تئیں بچانا سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ مکے میں انعام حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو ان مکفرین کی ہم مذہب ہیں۔ جب یہ لوگ ہمیں واجب القتل ٹھہراتے ہیں تو کیا وہ لوگ ایذا سے کچھ فرق کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، البقرہ 196۔ بس ہم گناہ گار ہوں گے اگر دیدہ دانستہ تہلکہ کی طرف قدم اٹھائیں گے اور حج کو جائیں گے، اور خدا کے حکم کے برخلاف قدم اٹھانا معصیت ہے۔ حج کرنا مشروط بشرائط ہے، مگر فتنہ اور تہلکہ سے بچنے کے لیے قطعی حکم ہے، جس کے ساتھ کوئی شرط نہیں۔ اب خود سوچ لو کہ کیا ہم قرآن کے قطعی حکم کی پیروی کریں، یا اس حکم کی جس کی شرط موجود ہے باوجود تحقق کے شرط کے پیروی اختیار کریں؟ ماں سوائے اس کے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب دیں کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو کیا اول اس کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو دجال کے خطرناک فتنوں سے نجات دے، یا یہ کہ ظاہر ہوتے ہی حج کو چلا جائے؟ اگر بموجب نصوص قرآنیہ و حدیثیہ پہلا فرض مسیح موعود کا حج کرنا ہے نہ دجال کی سرکوبی، تو وہ آیات اور احادیث دکھلانی چاہیے تا ان پر عمل کیا جائے۔ اور اگر پہلا فرض مسیح موعود کا، جس کے لیے وہ بے اعتقاد آپ کے مامور ہو کر آئے گا، قتل دجال ہے، جس کی تعویل ہمارے نزدیک علاقے ملل باطلہ مذریعہ حجج و آیات ہے، تو پھر وہی کام پہلے کرنا چاہیے۔ اگر کچھ دیانت و تقویٰ ہے تو ضرور اس بات کا جواب دو کہ مسیح موعود دنیا میں آ کر پہلے کس فرض کو ادا کرے گا؟ کیا پہلے حج کرنا اس پر فرض ہوگا، یا یہ کہ پہلے دجالی فتنوں کا قصہ تمام کرے گا؟ یہ مسئلہ کچھ باریک نہیں ہے، صحیح بخاری یا مسلم کے دیکھنے سے اس کا جواب مل سکتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی ثابت ہو کہ پہلا کام مسیح موعود کا حج ہے، تو لو، ہم بہرحال حج کو جائیں گے، ہرچہ باد آباد۔ لیکن پہلا کام مسیح موعود کا استیصال فتن دجالیہ ہے، تو جب تک اس کام سے ہم فراغت نہ کر لیں، حج کی طرف رخ کرنا خلاف پیشگوئی نبوی۔ ہمارا حج تو اس وقت ہوگا جب دجال بھی کفر اور دجل سے بعد آ کر طواف بیت اللہ کرے گا۔ اس جگہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ ازالہ اوہام میں یہ لکھا ہے کہ دجال کا طواف بدنیتی سے ہوگا، جس طرح چور گھروں کا طواف بدنیتی سے کرتا ہے۔ اب یہ بیان اس کے مخالف ہے، کیونکہ دجال در حقیقت ایک گروہ مفسدین کا نام ہے جو زمین پر شرک اور ناپاکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ بس قرآن اور احادیث پر نظر عمیق کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ گروہ دجالین قیامت تک اسی فکر میں رہیں گے کہ حق کو نقصان پہنچاویں، اور ان کا طواف چوروں کے طواف سے مشابہ ہے جو رات کو گھروں کا طواف کرتے ہیں، لیکن وہ گروہ جن کو خدا بصیرت اور ہدایت بخش دے گا، ان کا طواف ایمان اور ہدایت پانے سے ہوگا۔ تو اصل معنی حدیث کے یہی ہیں کہ حدیث طواف دجال کے دونوں پہلو پر پوری ہوگی، چنانچہ واقعات خارجیہ بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ بعض عیسائی اسلام کے لیے تیار معلوم ہوتے ہیں اور دلوں میں وہ عیسائی مذہب سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اور بعض چوروں کی طرح خانہ خدا کی ویرانی کی فکر میں ہیں اور طرح طرح کے مکر کر رہے ہیں۔ کیونکہ بموجب حدیث صحیح کے وہی وقت مسیح موعود کے حج کا ہوگا۔ دیکھو وہ حدیث جو مسلم میں لکھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود اور دجال کو قریب قریب وقت میں حج کرتے دیکھا۔ یہ مت کہو کہ دجال قتل ہوگا، کیونکہ آسمانی حربہ جو مسیح موعود کے ہاتھ میں ہے، کسی کے جسم کو قتل نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کے کفر اور اس کے باطل عذرات کو قتل کرے گا، اور آخر ایک گروہ دجال کا ایمان لا کر حج کرے گا۔ سو جب دجال کو ایمان اور حج کے خیال پیدا ہوں گے، وہی دن ہمارے حج کے بھی ہوں گے۔ اب تو پہلا کام ہمارا جس پر خدا نے ہمیں لگا دیا ہے، دجالی فتنے کو ہلاک کرنا ہے۔ کیا کوئی شخص اپنے آقا کی مرضی کے برخلاف کام کر سکتا ہے؟ قولو آتھم کی پیشگوئی غلط نکلی۔ اقول لعنت اللہ علی الکاذبین، آتھم کی پیشگوئی شرطی تھی، اور شرط سے مصلحت الہی یہی تھی کہ تا آتھم اس سے فائدہ اٹھاوے اور نیز کچے لوگوں کا امتحان ہو جائے۔ سو آتھم نے دلی رجوع کر کے اور رجوع کے نشان دکھلا کر شرط سے فائدہ اٹھا لیا۔ قسم اور نالش سے اس نے انکار کیا۔ پھر الہام کے مطابق ہمارے آخری اشتہار سے 6 ماہ بعد مر گیا۔ اگر پیشگوئی جھوٹی نکلی تھی تو اب آتھم کہاں ہے؟ اے نا انصاف لوگو، میں کہاں تک بار بار تمہیں سمجھاؤں؟ ان رسالوں کو دیکھو جو آتھم کے بارے میں نے شائع کیے ہیں۔ خدا نے آتھم کو اپنے الہام کے مطابق مار دیا، خدا نے آتھم کو خاک میں ملا دیا، اور تم کہتے ہو کہ پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیسی سمجھ ہے، ان دلوں کو کیا ہو گیا اور کیسے پردے پڑ گئے۔ اس پیشگوئی کی نسبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبر دی تھی اور مکذبین پر نفرین کی تھی، اور براہین احمدیہ میں بھی ایک مدت پہلے اس پیشگوئی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا ضرور نہ تھا کہ آتھم شرط کے موافق زندہ رہتا؟ ہاں، قطعی الہام دوسرا تھا جس کے بعد وہ جلد فوت ہو گیا۔ بہرحال خدا کا کام دیکھو، اس نے اپنی پیشگوئی کی عزت کے لیے آتھم کو نہ چھوڑا۔ افسوس ان لوگوں پر جو ایسے سری نشان سے منہ پھیرتے ہیں۔ قولو لیکرام کی پیشگوئی میں اس کے قتل ہونے کی تصریح نہیں۔ اقول لعنت اللہ علی الکاذبین، آؤ ہمارے روبرو ہماری کتابیں دیکھو جن میں متفرق مقامات میں یہ پیشگوئی درج ہے، پھر اگر تصریح ثابت نہ ہو تو اسی جلسے میں آپ کو 200 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ قولو پیشگوئی سے لیکرام کی بھی عزتی نہیں ہوئی، بلکہ شہید قوم اس کو خطاب ملا، اس کے متعلقین کے لیے 1000 روپیہ چندہ جمع کیا گیا، اقول. اس سے ہماری پیش گوئی کی اور بھی شان بڑی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک جنگ تھا، اور ظاہر ہے کہ فریق مخالف کے جس سپاہی کو قتل کیا جائے اور اس سپاہی کو مخالف فریق کے لوگ بڑے بہادر اور بڑا شجاع قرار دیں اور ایک بڑا آدمی اس کو سمجھا جائے، تو وہ تمام تعریف قاتل کی ہوتی ہے جس نے ایسے بہادر کو مارا. سو اگر لیکرام کو مارے جانے کے بعد ایک ذلیل اور قسم پرسد سمجھا جاتا تو بلا شبہ اس سے ہماری پیش گوئی کی وقت کم ہوتی، کیونکہ یہ سمجھا جاتا کہ جس پر پیش گوئی پوری ہوئی وہ کوئی بڑا آدمی نہیں ہے اور سید رقیق ہے جو قابل تعریف نہیں. مگر اب تو لیکرام کو اس کی قوم نے بڑی عظمت دے دی، اور اب یہ واقعہ مقتول کی حیثیت کی روح سے بھی قابل عظمت ہو گیا. خود سوچ کر دیکھو کہ اگر ایک پیش گوئی ایک بادشاہ کی نسبت پوری ہو اور دوسری ایک بھنگن عورت کی نسبت، تو کون سی پیش گوئی جلد شہرت پاتی اور عظمت اور تعجب کی نظر سے دیکھی جاتی ہے؟ تو چونکہ لیکرام کو بڑا آدمی بنایا گیا ہے، اس لیے بخیال وجوہات بالا میں اس قدر خوش ہوں کہ اندازہ نہیں کر سکتا. اور میں جانتا ہوں کہ یہ کام خدا تعالیٰ نے کیا ہے اور ہندوؤں کے دلوں میں اس کی عظمت ڈال دی، تا ایک نامی آدمی کی نسبت پیش گوئی متصور ہو کر اس کا اثر بڑھ جائے اور صفحہ روزگار سے مٹ نہ سکے. اب جب تک عزت کے ساتھ لیکرام کو یاد کیا جائے گا، تب تک یہ پیش گوئی بھی ہندوؤں کو یاد رہے گی. غرض لیکرام کو عزت کے ساتھ یاد کرنا پیش گوئی کی قدر و منزلت کو بڑھاتا ہے. اگر پیش گوئی کسی چوڑے چوار اور نہایت ذلیل انسان کی نسبت ہوتی تو کیا قدر ہوتی؟ میں پہلے اس خیال سے غمگین تھا کہ پیش گوئی تو پوری ہوئی، مگر ایک ایسے معمولی شخص کی نسبت کہ جو پشاور میں 7-8 روپے کا پولیس کے محکمے میں نوکر تھا. لیکن جب میں نے سنا کہ مرنے کے بعد اس کی بہت عزت کی گئی، تو وہ میرا غم خوشی کے ساتھ بدل گیا، اور میں نے سمجھا کہ اب لوگ خیال کریں گے کہ ایسے معمولی آدمی پر میری دعاؤں کا حملہ نہیں ہوا، بلکہ اس پر ہوا جس پر تمام قوم مل کر روئی، جس کے مرنے پر بڑا ماتم ہوا، جس کے مرثیے بنائے گئے، جس کی یادگار کے لیے بہت سا روپیہ اکٹھا کیا گیا. تو یہ خدا کا احسان ہے کہ اس طرح پر اس نے پیش گوئی کو عظمت دے دی. فالحمدللہ علی ذلک.